نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي
lesson number 230 ayat number 1 to 35 surah al-mumin kuch baatein surah al-mumin ke bare mein tartib ke aitbaar se 40 yani 40 number ki surah hai اس سورت کا ایک نام تو سورت المومن ہے، دوسرا نام ہے سورت الغافر، اور تیسرا نام ہے سورت التول۔ شروع میں ہی ہم اس کو دیکھیں گے۔ 9 رکوع ہیں، 50 آیتیں ہیں، 1199 کلمات اور 4960 حروف ہیں۔ سورت مکی دور کے اس دور کی سورت ہے کہ جس وقت ظلم ستم بھر چکے تھے، کھلے عام ٹارچر ہو رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی کوششیں پورے زور پہ تھیں۔ جن کی فطرت ابھی زندہ تھی وہ تو تیزی سے اسلام کی دلوں کو چھونے والی دعوت کو قبول کرتے جا رہے تھے۔ اتنی رکاوٹوں اور اتنے پروپیگنڈوں کے بیچ میں جب بہت سارے لوگ حق کی دعوت کے ساتھ جڑتے گئے تو ارد گرد والوں کو اور ان پر غصہ آیا، جس کے نتیجے میں پھر جو غلام تھے، جو غریب لوگ تھے، ان پہ ظلم و ستم اور زیادہ ہونے لگا۔ حتیٰ کہ پھر کفار کے سرداروں نے یہ سوچا کہ ایسا کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے قتل کے ہی ارادے کر لیتے ہیں تاکہ پھر نہ رہے بانس نہ رگے بانسری۔ اور یہ وہ دن تھے کہ جس میں لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی تمنائیں دل میں چھپائے بیٹھے تھے، کیونکہ ان کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیتے جی اس مشن کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور ان لوگوں کو ایک غلطی تھی، اور وہ کیا تھی کہ اللہ کے نبی کا ساتھ دینے والے اللہ کے نبی کا ساتھ دے رہے ہیں۔ جب اللہ کا نبی بیچ سے نکل جائے گا تو ان کا ساتھ بھی ختم ہو جائے گا، یہ سارے بھی ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جائیں گے۔ لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ صحابہ کرام نبی کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، اللہ کے دین کا ساتھ دے رہے تھے، اور نبی کی زندگی میں جتنا انہوں نے دیا آپ کے جانے کے بعد اس سے بھی زیادہ دیا۔ تو اس سارے حالات میں سورت مومن حقیقت میں زخموں پہ پھاہے رکھنے کے مثل سورت دکھتی ہے۔ انتہائی خوبصورت اس کی آیات ہیں، اور اس سورت کو پڑھتے ہوئے انسان حقیقت میں دین کی طرف آتے ہوئے، جو آزمائشیں اور مشکلات ہمیں اگر آتی ہیں تو اس کا موازنہ کرنے لگتا ہے صحابہ کرام کی آزمائشوں سے، اور پھر اس کو شرمندگی ہوتی ہے کہ میں اتنی جلدی اس چیز سے پیچھے ہٹنے کا سوچنے لگتا ہوں۔ اور صحابہ کرام تو ہر حالات میں جیسے بھی ہوئے انہوں نے اپنے آپ کو ان چیزوں کے ساتھ جوڑ کے رکھا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سورۃ المومن جو ہے اس سے لے کر اگلی 7 صورتیں سورۃ الاحقاف تک، ان صورتوں کے آغاز میں آپ دیکھیں گے تو حروف مقطعات کا مجموعہ حامیم آتا ہے، اور سورۃ شورا میں حامیم کے ساتھ عین سین قاف کیا بھی لفظ آتا ہے، اس لیے ان ساری صورتوں کو حوامیم کہتے ہیں۔ حامیم کی جمع حوامیم کہتے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حوامیم جو ہیں یہ دیباج القرآن ہے۔ دیباج کہتے ہیں ریشمی کپڑے کو، اطلس اور دیباج کے کپڑے آپ جنتیوں کے تذکرے میں سنتے ہیں۔ اس سے مراد ہے زینت، یعنی خوبصورتی ہے۔ جیسے کسی بھی چیز کی خوبصورتی ہوتی ہے نا، تو قرآن پاک کی خوبصورتی جو ہے یہ والی آیتیں ہیں۔ اسی طرح ان تمام صورتوں کو عرائس بھی کہتے ہیں، عروسا کی جمع دلہن۔ یعنی آپ خود ہی دیکھیں گے لفظوں کا اتنا حسن ہے اس میں کہ ایک دفعہ شروع کر لیں تو رکنے کو دل ہی نہیں جاتا۔ بس اس کے نام ہے، کوئی اس سے اب یہ نہ کریں کہ دلہن پہ پڑھ کے پھونکنا شروع کر دیں، فکر لگ جاتی ہے ذرا سی کوئی بات بتاتے ہوئے کہ ہم میسج کو چھوڑ کے اس چیز کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہر چیز کا ایک مغز ہوتا ہے، برین، گودا، خلاصہ۔ کہتے ہیں قرآن پاک کا خلاصہ حوامیم ہے، یعنی یہ صورتیں جو اصل میں، اب آپ سب بھی جو پیچھے سے اتنے پاروں کا سفر کر چکے یا جو بھی چیز آپ سے ہوئی کچھ چھٹی، تو ادھر وہ سارے مضامین جو ہیں پیچھے ہوئے ان کا خلاصہ دوبارہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی مثال ایسی ہے، آپ بھی امیجن کریے گا، بڑی پیاری مثال ہے۔ کہتے ہیں کوئی شخص اپنے اہل و عیال کی رہائش کے لیے جگہ کی تلاش میں نکلا، گھر ڈھونڈ رہا تھا، تو کسی ہرے بھرے میدان کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہے، اچانک آگے بڑھا تو اس کو اور زیادہ خوبصورت باغات ملے کہ جس میں اور زیادہ جگہ ہے کہ جہاں کھیتیاں اگائی جا سکتی ہیں، تو ان کو دیکھ کر کہنے لگا میں تو بارش کی پہلی ہی ہریالی کو دیکھ کر تعجب کر رہا تھا، یہ تو اس سے بھی عجیب تر ہے۔ اس سے یہ کہا جائے گا کہ پہلی ہریالی اور سبزی کی مثال عام قرآن کی مثال ہے، اور جو باغات تم نے بعد میں دیکھے اس کی مثال الحوامیم، یعنی یہ آخری صورتیں ہیں۔ حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ جب میں تلاوت قرآن کرتے کرتے الحامیم پہ آ جاتا ہوں تو گویا اس میں میری بڑی تفریح ہوتی ہے۔ یعنی اگر آپ میں سے کسی کا تفریح کا دل ہو، سیر کا دل ہو، ٹرپ لے کے جانا ہو، تو ان آیتوں کے اندر آپ لذت کو دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال کچھ روایتیں جس کے اندر بہت زیادہ اسٹرانگ سنت تو نہیں، لیکن مسند بزار کی روایت حضرت ابو ہریرہ سے کہ آپ نے فرمایا کہ جو آیت الکرسی اور سورۃ مومن کی پہلی تین آیتیں الیہ المصیر تک صبح کے وقت پڑھ لے تو وہ ہر برائی سے بچتا ہے، ترمذی کی روایت ہے، لیکن اس کے اندر تھوڑا سا ضعف ہے۔ تو بہرحال جو ضعف تھا اس کے ساتھ ہی میں نے آپ کو بتا دیا۔ اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ دشمن سے حفاظت کے لیے بھی یہ اگلی آیتیں موجود ہیں، اس کی دلیل وہ کیا لیتے ہیں، وہ بات صحیح ہے ویسے، لیکن میں نہیں سمجھتی کہ اس دلیل کو ہم ادھر لے سکے نہ لے۔ بہرحال عمل یہ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ جہاد کے لیے نکلے ہوئے تھے تو حفاظت فرما رہے تھے، تو لوگوں کو ہنٹ دیا آپ نے، کیونکہ جنگوں میں کھل کے بات نہیں کرنی ہوتی، ہر راز نہیں دیا جاتا پہلے سے، تو وہ کہا کرتے تھے کہ اچھا اگر فار ایگزامپل رات کو دشمن نے تم پر چھاپا مارا تو کوئی کوڈ ورڈ رکھ لیتے ہیں، جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں، تو کوڈ ورڈ یہ تھا حامیم لا ینصرون، حامیم ان کی مدد نہیں ہوگی، تو گویا کہ اے اللہ یہ دشمن جو ہے کامیاب نہ ہو۔ جو آغاز کی آیات ہم پڑھنے والے ہیں ابھی انشاءاللہ تعالی، اس کے بارے میں مصعب بن زبیر رضی اللہ عنہ جو صحابی تھے ان سے بھی ایک واقعہ منقول ہے کہ کسی کوفہ کے علاقے میں تھے، کہتے ہیں ایک باغ میں چلا گیا کہ دو رکعت نماز پڑھ لوں، جب میں نے نماز پڑھی تو اس میں میں نے یہ آیتیں پڑھ لی، تو بعد میں میں نے دیکھا کہ ایک شخص سفید خچر پر سوار ہے جس کے جسم پر یمنی کپڑے ہیں، یعنی یمن کا لباس ہے اس کے اوپر۔ میں نے پوچھا کہ تم کون ہو، اس نے کہا کہ جب تم غافر الذنب کہو تو یہ دعا کرو یا غافر الذنب اغفر لی، جب قابل توب کہو تو کہو یا قابل توب اقبل توبتی، اور جب یہ کہو کہ یا شدید العقاب لا تقاتلنی یا لا تقلنی تو ضد طول پڑھو، تو یہ کہو یا ذت تولی تل علیہ بخیر۔ تو بہرحال ایسے واقعات موجود ہوتے ہیں تفسیر میں جس کو نہ ہم تصدیق کر سکتے ہیں نہ تکذیب، لیکن مجھے تو یہ پتہ ہے کہ یہ حقیقت میں بڑی خوبصورت صورت ہے، اور اگر ہم واقعی اس کو دیکھ کے پڑھیں انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی، اگر صرف پہلی تین آیتیں سمجھ گئے تو مجھے لگتا ہے کہ ہم اپنے دلوں میں کوئی نہ کوئی تبدیلی تو محسوس کریں گے، اور قرآن پڑھ کے اگر تبدیلی نہیں آ رہی اور اگر ابھی بھی دل نہیں کھل رہا تو پھر ڈاکٹروں کو دکھانے کی ضرورت ہے، کہ کھانا تو کھاتے ہیں لیکن صحت نہیں ہوتی، اور قرآن پڑھ کے جو صحت ہوتی ہے نا وہ نیکیوں کی صحت بڑھتی ہے اور گناہوں کی صحت کمزور ہونے لگتی ہے جتنا انسان اس کو لے کے چلے۔ پھر آپ اس کو مکی دور کے حساب سے بھی دیکھ رہے ہیں کہ بالکل اللہ کے نبی کے قتل کی تیاری ہیں، تو اب آخری حصہ ہے، اور آپ امیجن کریے گا اب اس سورت کو پڑھتے ہوئے کہ جب یہ سورت نازل ہو رہی تھی تو تقریباً دو تہائی قرآن جو تھا وہ نازل ہو چکا تھا، اور دو تہائی قرآن نازل ہو گیا جس میں ایمانیات کی بات ہو چکی، ایمان رسالت پہ اور قیامت پہ اللہ کی ذات پہ، تو اللہ تعالیٰ نے دلوں کو جما دیا تھا قرآن پڑھ کے۔ جیسے اس وقت ہم الحمدللہ دو تہائی سے زیادہ قرآن پڑھ چکے ہیں نا، تو اب ان آیتوں کو ہم جس طرح سمجھیں گے وہ ہو سکتا ہے شروع کے دور میں آتے ہوئے ہم نہ سمجھ سکیں، تو اس کے بعد پھر مدنی حکم ملیں۔ یاد رکھیے گا کہ کسی بھی حکم کو ماننے کے لیے جس انرجی کی ضرورت ہوتی ہے نا وہ عقیدے سے ملتی ہے۔ آپ کہتے ہیں میں بیمار ہوں، نہیں، عقیدہ بیمار ہوتا۔ آپ کہتے ہیں مجھے کمزوری لاحق ہو گئی، نہیں، آپ کا عقیدہ کمزور ہو رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں کچھ، جہاں بھی آپ کا نماز پڑھنے کو دل نہ چاہے، روزہ رکھنے کو دل نہ چاہے، آپ کہتے ہیں مجھے مائیگرین ہو جاتا ہے اگر میں روزہ رکھتا ہوں، نہیں، یہ مائیگرین نہیں آپ کو روزہ سے روک رہا، یہ آپ کا ایمان روک رہا ہے۔ تو لہٰذا ان آیتوں کو پڑھتے ہوئے ہم سب بھی اب اپنے دلوں کو ٹٹولیں گے کہ اب ہمارے اندر کی حالت کیا ہے، کیا دو تہائی حصہ قرآن کا پڑھنے کے بعد اب ایمان اتنا آ چکا ہے، اللہ کا یقین، آخرت کا یقین، اپنے مرنے کا، اللہ کے نبی کی سنتیں، آپ کے طریقے، کیا دلوں میں ایمان جم گیا، کیا شک اور شبہ ابھی بھی دل میں تو نہیں سام بن کے دوڑ رہے کہ جو ابھی بھی کسی وقت بھی انسان کو لڑکانے کے لیے کافی ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان آیتوں کو پڑھتے ہوئے اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو شروع کرتے ہیں. اور سورت کا نام المومن, آیت نمبر 28 میں, وقال رجل مومن من آل فرعون سے. انشاءاللہ ہم بات کریں گے اس ایک مرد پہ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جیسے حضرت ابو بکر صدیق کا کردار ہے نا, اس طرح یہ المومن جو مرد مومن ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صدیق تھا. انشاءاللہ ان کے کردار پہ ہم بات کریں گے جہاں بھی آیت آئے گی. تو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم. اتاری گئی ہے یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو زبردست ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے. سب کچھ جاننے والا ہے. میں نے اس کو جان کے تھوڑا سا زور سے پڑھا خود کو سنانے کے لیے کہ اللہ میرا سب کچھ جانتا ہے, اللہ میرے دلوں کے حال جانتا, وہ غالب ہے. اور کتاب اس نے اتاری تنزیل کے طور پر, اور پیچھے کئی بار یہ بات کر چکے کہ نزل ينزل تنزیل, تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا. باب تفیل کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ اس میں گریجویلٹی پائی جاتی ہے, تھوڑے سے آگے بڑھتے جاتے ہیں. بالکل اسی طرح یہاں کتاب کے تھوڑا کرنے کی بات ہے. اور اصل میں تنزیل یہاں منزل کے طور پر ہے, یعنی یہ کتاب منزل ہے, تھوڑی تھوڑی کر کے نازل کی گئی. سوال پیدا ہوتا ہے کیوں؟ پیچھے بات اس پہ ہو چکی ہے کہ تھوڑی تھوڑی اس لیے کہ تھوڑا تھوڑا سن کے اپنے ایمان کو بڑھاتے رہو, اپنے ایمان کو بڑھاتے رہو. پھر ایک وقت آئے گا کہ ساری بھی سینے میں چلی جائے گی تو تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے اتارا کہ یہ تمہارے لیے مشکل نہ ہو اور تمہاری زندگی میں اس طرح غیر محسوس طریقے سے رچ بس جائے کہ تم اس کا احساس بھی نہ کرو. اگر یہ کتاب صرف برکت کے لیے ہوتی تو دو باتیں ضرور ہوتی. نمبر ایک, یہ کتاب ایک دم نازل ہو جاتی پوری کے پوری. اللہ کے نبی پہ 23 سال میں اس کے نازل ہونے کی حکمت ہی یہ ہے کہ حالات اور موقع کے مطابق قرآن پاک سے نصیحت لینی آ جائے. اس سے خیر پوچھو, اس سے تمہارا ظرف بلند ہو, اور اس سے اپنی زندگی کے فیصلے کیا کرو. اس کتاب سے پوچھا کرو کہ اے کتاب تو بتا میں کیا کروں, تیرا کیا خیال ہے, جس پہ تو اتری وہ ہوتے اس جگہ تو وہ کیا کرتے اس معاملے میں, تو میں کیا کروں. اس طرح کا فرقان پیدا ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کتاب صرف برکت کے لیے ہوتی نا تو اللہ کے نبی کی بجائے ہر ایک پر تھوڑی تھوڑی نازل ہو جاتی. بس پھر ایک نبی پہ ایک لیے ایک امام پہ نازل ہونے کی ضرورت ہی نہیں تھی. جیسے سورہ مدثر میں ہم پڑھتے ہیں, خلاصہ کیا, ہر بندہ چاہتا ہے کہ مجھے الگ سے صحیفہ ملے. یعنی ہر بندے کے دل میں یہ خواہش چھپی ہے کہ یہ اس نبی کے ذریعے سے کتاب کیوں مل رہی ہے, مجھے ڈائریکٹ ملے, یہ میرے سینے پہ اترتی, میں ایسی کسی کے پیچھے لگ جاؤں, میرا جو دل چاہے میں وہ کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چاہتا تو ہر بندہ یہ ہے. اور واقعی یہ کتاب صرف برکت اور وظیفوں کی کتاب ہوتی تو یہ ہر بندے پہ تھوڑی تھوڑی اتر سکتی تھی. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, تو اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا اصل میں اللہ کے نبی کو ان حالات کے لیے بھی تیار کرنا تھا, اور آج ہم سب کے لیے بھی. اس کے اندر بہت ساری نصیحتیں ہیں. تیسری سورت ہے جو ہم مسلسل اسی انداز سے پڑھ رہے ہیں. سورۃ زمر بھی ایسے شروع ہوئی, اس سے پیچھے والی سورت بھی شروع ہوئی کہ جیسے ریڈیو اسٹیشن کھولے نا تو ایک دم اعلان ہوتا ہے, یہ خبریں آپ کو FM 100 سے نشر کی جا رہی ہیں. اور دس تنزیل الکتاب غالب, بڑا پرشکو قسم کا آغاز ہے کہ جس میں لوگوں کو مائل کیا گیا کہ یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے, تم اس کو سیریس لو, ٹیک اٹ سیریس, اٹس ناٹ جسٹ اے جوک, بلکہ یہ العزیز کی طرف سے پکڑ سکتا ہے تم کو. علیم بھی ہے, اس کو سارے حالات پتہ ہیں, لیکن پکڑتا کیوں نہیں؟ اتنے غلبے اور اتنے دلوں کے بھید, دلوں کے نفاق, دلوں کی بیماریوں کے باوجود پکڑتا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ غافر ذنبی, وہ گناہوں کو بخشنے والا, وقابل توبی, اور توبہ کو قبول فرمانے والا, شدید العقاب, سخت سزا دینے والا, ذی الطول, فضل و کرم فرمانے والا ہے. کون ہے وہ؟ لا الہ الا ہوا, نہیں کوئی معبود اس کے سوا. کرو کیا؟ اس بات پہ یقین کہ الیہ المصیر, اسی کی طرف سب نے لوٹنا ہے. دل کے 4 وال ہوتے ہیں, اگر میڈیکل کی زبان سے دیکھے نا تو انسان کا دل 4 حصوں میں بٹا ہے. اور یہ آیت بھی اللہ کے 4 رخ ہمیں دکھاتی ہے. آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر 4 شانیں بیان کی گئیں اللہ تعالیٰ کی, 2 رحمت والی, 1 غصے والی, اور ایک جس میں دونوں ملی جلی چیزیں موجود ہیں۔ اب لوگوں کے اپنے نصیب، ان کے اپنے حالات، ان کے اپنے معاملات ہیں کہ وہ اللہ کو الغافر الذنب کی صورت میں پاتے ہیں، قابل توب کی صورت میں پاتے ہیں، شدید العقاب کی صورت میں پاتے ہیں، یا ذی الطول کی صورت میں پاتے ہیں۔ اللہ جیسے باکمال ہے نا، اسی طرح اللہ کی ہر خوبی بھی باکمال ہے، کوئی جھول نہیں۔ جیسے اس کا آسمان خوبصورت ہے نا، اس طرح وہ پورا رحمان بھی ہے، الرحیم بھی پورا ہے۔ جس طرح آگ جلاتی ہے نا، اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کا الجبار ہونا، القہار ہونا غالب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہر صفت جو ہے وہ اپنی جگہ مکمل ہے۔ اللہ تعالیٰ پسے ہوئے لوگوں کو، جو حالات کی چکیوں میں پسے ہوئے تھے، چوٹیں کھا کے ان کا حال برا ہو چکا تھا، ان کو تسلی دلا رہے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے کہ ابھی تمہارے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہے اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا ہے، کہ وہ تمہارے ماضی کے گناہوں کو دھو دے۔ اگر اسلام کی طرف آتے ہوئے، ہم اسلام کو قرآن کی طرف یا ہدایت کی طرف آنا کہہ لیتے ہیں، کیونکہ الحمدللہ ہم تو بچپن سے اسلام کی طرف تھے اپنے زوم کے اندر، لیکن جب ایک بندہ اللہ کے دین کی طرف شعور کے ساتھ آتا ہے نا، تو بعض دفعہ خیال کیا آتا ہے کہ بس دیکھنا سونے کی چٹیاں برسیں گی، حضرت ایوب کی طرح پتہ چلتا ہے وہ جو سونا تھا وہ بھی چوری ہو گیا۔ کیوں ہوتا ہے؟ اللہ پچھلے گناہ معاف کر رہا ہوتا ہے، حرام کی کمائیوں کو پاک کر رہا ہوتا ہے مالی نقصانات کی صورت میں، جسم کی سستیوں اور کہالتوں کو دور کر رہا ہوتا ہے بیماریوں کی صورت میں، دماغ کو صاف کر رہا ہوتا ہے ذہنی پریشانیوں میں مبتلا کر کے۔ کوئی یہ مت سوچے کہ جو اللہ کی طرف آئے گا یا جو ہدایت کی طرف آئے گا بس پھولوں کی پتیاں برسیں گی۔ یہ برسیں تھی ایوب پہ 17 سال کے بعد۔ غافر الذنب کیا بتاتا ہے؟ کہ لوگوں میں تمہارے گناہوں کو چھپاتا ہوں۔ غافر کا لفظ ہم پیچھے پڑ چکے، غفرا چھپانا، مغفر کہتے ہیں ہیلمٹ کو، ڈھکنے والی چیز۔ اور ذنب کا لفظ جو ہے نا، ڈکشنری کے مطابق اگر دیکھے تو پرندے یا اونٹ یا خرگوش کی دم کو ذنب کہتے ہیں، کسی چیز کا پچھلا حصہ، ٹیل اینڈ جس کو انگلش میں آپ کہیں گے، لیکن اسلامی اصطلاح میں یہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کے لیے آتا ہے، ذنوب اس کی جمع ہے، مسٹیکس۔ گناہ چھوٹے سے چھوٹا جب ہوتا ہے تو وہ ذنب ہوتا ہے۔ اب ذرا ٹیل اور ذنب کا ذرا تقابل کر کے دیکھیں کہ جیسے دم پیچھے لگی ہوتی ہے نا، اسی طرح بندے کے ساتھ گناہ لگے ہی رہتے ہیں۔ جتنا مارے، ڈانٹے، آنکھیں دکھائے، خود کو ڈانٹے، کچھ بھی کرے، لیکن دم کی طرح گناہ لٹکے ہی رہتے ہیں۔ کوئی امام بن جائے، کوئی مفتی بن جائے، کوئی شیخ بن جائے، کوئی استاد بن جائے، کچھ بھی بن جائے، اس کے پیچھے گناہوں کی دم لگی رہتی ہے۔ یہ انسان کی کمزوری ہے۔ کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس دم کو، اس کی پچھلی زندگی کو، پچھلی زمین کو صاف کرنے کا ذریعہ بنا دے گا، لیکن یہ دم اتر نہیں سکتی، یہ لگی رہے گی۔ تو اللہ کی ذات، بندے کے دل میں اٹھنے والے وسوسوں، خیالات جو اس کو کھائے رہتے ہیں۔ بندہ مومن کو اور کوئی غم نہیں ہوتا صرف اس غم کے سوا کہ اللہ میرا بنے گا کیا، اتنا کچھ سن کے، اتنا کچھ سنا کے پھر بھی میرے سے گناہ ہو جاتے ہیں، تو کہا کوئی بات نہیں، میں جو بیٹھا ہوں میں صفائی کروں گا، میں پاک کر دوں گا تمہارے دامن کو۔ اللہ بندے کے وہ گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے جس کو بندہ جانتا بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہر گناہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، اپنے کچھ اثرات چھوڑتا ہے۔ جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں نا، گرم کھانا کھاتے تو کہتے ہیں سر گھوم رہا، ٹھنڈا کھاتے ہیں تو ٹھنڈی تاثیر ہوتی ہے، میٹھا کھاتے ہیں تو موٹاپا آتا ہے، چکنا کھاتے ہیں تو کولیسٹرول بڑھتا ہے نا۔ ہر کھانے کا جیسے طبیعت پہ اثر آتا ہے نا، اسی طرح ہر گناہ کا بھی طبیعت پر اثر آتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ گناہ جو ہے نا، یہ جہنم کی آگ کی چنگاری ہے۔ گناہ کیا ہے؟ گناہ اندھیرا ہے جو طبیعت پہ بوجھ ڈالتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابن آدم جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے، یہ ہے گناہ۔ کہ ہوتے ہوتے اگر دل کی صفائی نہ کی جائے تو پورا دل جو ہے وہ گندا ہو جاتا ہے۔ اور کلا بل ران علی قلوبہم، والی کیفیت آ جاتی ہے کہ بلکہ ان کے دلوں پر تو زنگ لگ چکا ہے اور ہر گناہ بندے کو دوسرا گناہ کرنے کے لیے تیار کرتا ہے۔ ہر گناہ کا ایک ایکشن ہوتا ہے اور چھوٹے گناہ سے بڑا گناہ شروع ہو جاتا ہے۔ کبھی ڈیزاسٹرز کی ہسٹری پڑھ کے دیکھیں، سمندروں میں طوفان آتے ہیں اور الٹ پلٹ ہو جانا، آپ کہہ لیں ہر ڈیزاسٹر کا آغاز بالکل معمولی سے گرداب سے ہوتا ہے، چھوٹی سی ایک لہر اٹھتی ہے اور ہوتے ہوتے اس کے ارد گرد اتنی بڑی بڑی لہریں کھلتی ہیں کہ تباہیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اس طرح پہلے درجے پہ گناہ جو ہے یہ ذنب ہوتا ہے، بڑے گناہوں کا دروازہ کھول دیتا ہے، اور ہر گناہ کا جو ایفیکٹ ہے نا وہ کیا ہے کہ ایمان کو کمزور کر دیتا ہے۔ ہر گناہ کا اثر ہماری زندگی پر ہوتا ہے، اور اگر ہر گناہ کا اثر ہماری زندگی پہ ہونے لگے اور اللہ غافر الذنوب ہونے کا ثبوت نہ دے تو ہمارے ایمان کی جڑیں کھوکھلی ہو جائیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے پتہ ہے تم سے گناہ ہو رہے ہیں لیکن کوئی بات نہیں، غافر الذنب، یہ ہے اللہ کا رحمان اور الرحیم ہونا کہ کوئی بات نہیں، گناہوں کو، بڑے گناہوں کو تو تم بھی میٹر کرتے ہو، تم بھی سوچتے ہو کہ ہاں آج بڑا گناہ ہو گیا، لیکن ذنوب وہ گناہ ہوتے ہیں جو بندے کو پتہ بھی نہیں چلتے، ایسے ہی انجانے میں۔ مثلا دیکھیے کیسے، کچھ تھوڑی سی اس کو ہم پریکٹیکل چیزوں میں دیکھ لیتے ہیں، ٹنگ سلپس، بول رہے تھے ارادہ نہیں تھا لیکن کوئی بات ایسی منہ سے نکلی، اگلے کا دل دکھ گیا، اگلا رو پڑا، بدگمانی پیدا ہو گئی، کسی کو کوئی بات کھا گئی آپ کی، آپ کہتے ہیں ہائے ہائے میں کیوں بولی۔ اصل میں الفاظ میں کچھ احتیاط نہیں ہوتی جس سے دوسروں کا دل ٹوٹ جاتا ہے، کیئر لیس ایٹیچیوڈ، چل رہے تھے ایک دم زور سے پاؤں رکھ دیا زمین پہ، یہ بھی گناہ، چل رہے تھے زور سے چھڑپ سے گئے ساتھ پڑی ہوئی چیز گرا دی۔ تو ذنب کیا ہیں؟ چھوٹی چھوٹی بے اختیاتیاں، کبھی الفاظ میں ہو جاتی ہیں، کبھی چلنے میں، کبھی کھانے میں، کبھی پینے میں، اور اس سے انسان اپنے آپ کو بچا ہی نہیں سکتا۔ یہ ہے اللہ کی محبت 70 ماؤں سے زیادہ کہ جہاں بندے کو پتہ ہی نہیں میں نے کچھ کر دیا، اللہ کہتا ہے کوئی بات نہیں میں اس کو خود ہی وائپ آؤٹ کر دوں گا۔ اور یہ گناہوں کا سب سے ہلکا درجہ ہوتا ہے، جیسے ہر وقت ہمارے جسم کے بال گرتے جا رہے ہیں نا، نئے آ رہے ہیں، اس طرح ہمارے گناہ بھی گرتے جاتے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ ہماری سکن کے اوپر سے چھال اترتی رہتی ہے نا، سردیوں میں تو خشک ہو کے اوپر سے اترتی ہے پھر آ جاتی ہے، نہیں، یہ ذنب کے غافر الذنب ہمارے گناہوں کے چھلکے اتارتا ہے۔ درختوں سے سوکھے پتے اتر جاتے ہیں نا تو نئے آ جاتے ہیں، اللہ کی ذات اس طریقے سے بندے کو پاک کرتی رہتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں رہتے ہوئے یہ ممکن ہی نہیں کہ گناہ نہ ہو۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ دیکھیے کہ جو بندہ اس دنیا میں رہتا ہے بیمار ہوتا ہے نا، ہمارے ارد گرد کتنے جراثیم ہیں، بیکٹیریا کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، اب ہمارے ارد گرد وائرسز ہیں، بیکٹیریا ہیں، جرمز ہیں، جو بھی پھیل رہا ہے ہمارے جسم کے اندر آتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات نے اندر اینٹی باڈیز رکھے ہوئے ہیں، وہ فوراً اس سے فائٹ کرتے ہیں اور وہ لڑ کے اس کو پیچھے بھیج دیتے ہیں۔ اب کوئی بندہ بیکٹیریا یا وائرس سے کیسے بچ سکتا ہے؟ اس کی ایک ہی صورت ہے، کوئی ایسا کیبن بنا لے سٹرلائز قسم کا جس کے اندر فلٹریشن ہو، جس کے اندر چھان پھٹک کے جاؤ اور اس کو چپ کر کے اسٹیچو بنا کے بٹھا دو، وہ تو کہہ سکتا ہے کہ جی میرے اندر کسی بھی بیکٹیریا کا کوئی اثر نہیں گیا، لیکن جو لوگوں میں گھومے گا، جو ملے گا، جو کھائے گا، جو پیے گا، اس کو کہیں نہ کوئی جراثیم تو لگیں گے۔ اسلام اس چیز کو مانتا نہیں ہے ویسے کہ کسی کا جھوٹا پانی پی لیا تو آپ کو بھی بیماری لگ گئی، اچھوت نہیں ہوتی بیماری، یہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن دوسروں میں رہتے رہتے بیماریاں لگتی ہیں نا۔ بالکل گناہ کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ میں گناہ پروف ہو جاؤں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ دور جنگل میں ایک حجرہ بنوائیں، نہ آپ کسی سے ملیں، نہ کوئی آپ سے ملے، کوئی شادی نہ کرے، کوئی بچے پیدا نہ کرے، اکیلا تن تنہا، پھر بھی بے جان مخلوق پہ کچھ نہ کچھ گناہ وہ کر دے گا۔ تو اسلام ہمیں کسی سٹرلائز انوائرمنٹ میں بیٹھ جانے کا حکم نہیں دیتا، نہ ملو، نہ گھلو، نہ کھاؤ، نہ پیو، کٹ کے بیٹھ جاؤ، کام کون کرے گا، کاروبار کون کرے گا؟ اور چار چھ لوگوں کے لیے اسلام نہیں آیا، چند لوگ کر سکتے ہیں ایسا آج بھی، ساری دنیا نہیں کر سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوئی بات نہیں، نکلو اس میدان کارزار میں، نکلو اس دنیا کے میدان میں، کوئی بات نہیں، غلطیاں ہوں گی تو غافر الذنب، میں جو بیٹھا ہوں معاف کرنے کو۔ گرتے ہیں شخص سوار ہی میدان جنگ میں، جو لڑنے جاتا ہے وہی گرتا ہے نا، کچھ کرنے والے ہی تو غلطیاں کرتے ہیں، کبھی آپ پہ کوئی کام دیا ہو نا اور آپ غلطی کریں تو خوش ہوا کریں، الحمدللہ کچھ کر رہی ہوں تو غلط کیا، اور مجھے تو غلطی کرنے والوں کو ڈانٹنے میں بھی بڑا پیار آ رہا ہوتا ہے کہ دیکھو اس نے کیا تو غلط کیا۔ سونے والے تو غلطیاں نہیں کرتے، مردے تو غلطیاں نہیں کرتے، بے ہوش رہنے والے تو غلطیاں نہیں کرتے، اپنے آپ میں رہنے والے تو غلطیاں نہیں کرتے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں غلطیاں کرتے ہیں اور ان کی اصلاح ہو جاتی ہے، غافر ذنبی۔ وہ دوسروں کو بھی یہی سبق دکھاتا ہے کہ دوسرے غلطیاں کر لیں تو کوئی بات نہیں، تم اصلاح کر دو، اس کی اصلاح ضرور کرو، اس کو بتاؤ، برا نہ مانو بلکہ شکر کرو وہ انسان ہے، غلطی کرنا انسان کی انسانیت ہے۔